Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور وضو کے چار فرائض اس میں بیان فرمائے ہیں. چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو میں چار فرض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر ان چار فرضوں میں سے ایک فرض بھی ادا نہ ہوگا، وضو نہ ہوگا. اور باقی باتیں وضو کے اندر سنت ہیں، جیسے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کو تین تین مرتبہ دھونا، سارے سر کا مسح کرنا، یہ سنتیں ہیں. اللہ جل شانہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں وضو کو کامل طریقے سے کرنے کا بڑا ثواب بیان فرمایا ہے. اور کامل طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وضو کو سنت کے مطابق کیا جائے. اور نماز میں، ان وضو میں جو باتیں گناہ کی ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. اس اس وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات جو وضو کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہیں بیان کروں گا، اور وضو کے دوران ہم سے جو سنگین گناہ ہو جاتے ہیں جن کی طرف دھیان بھی نہیں رہتا، ان کو بیان کرنا ہے انشاءاللہ. اصل میں تو انہی کو بیان کرنا چاہتا ہوں میں، تاکہ ہم اس وضو کو جو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں کو کرنے کا ذریعہ نہ بنے، اور وہ فی الحال بن رہا ہے. وہ میں آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. پہلے وضو کی فضیلت کے بارے میں آپ کے کچھ ارشادات کا خلاصہ عرض کر دوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، وضو اور طہارت آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وضو انسان کے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. ایمان باطن کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اس طرح سے وضو آدھا ایمان ہو گیا. یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے ظاہر سے ہوتے ہیں، ہاتھ سے ہوتے ہیں، پیر سے ہوتے ہیں، آنکھ سے ہوتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں. بعض گناہ ہوئے جو دل سے ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے، شرک ہے، پھر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، سب دل میں ہوتے ہیں. وضو ظاہری گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، ایمان باطنی گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. وضو سے کس طرح انسان کے ان ظاہری آزائے گناہ پاک ہوتے ہیں، اس کی تفصیل دوسری حدیث میں جو ابھی انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ایک وضو وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں آدمی بسم اللہ پڑھے، ایک حدیث میں آتا ہے بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ. یہ تو میں سمجھتا ہوں سب کو انشاءاللہ یاد ہوگی، بسم اللہ والحمد للہ یہ کہہ کے وضو شروع کر دے تو اس کی دو فضیلتیں ہیں. خاص بسم اللہ والحمد للہ کی فضیلت تو یہ ہے کہ جب تک اس کا وضو برقرار رہے گا، فرشتے برابر نامہ اعمال میں اس نیکیاں لکھتے رہیں گے. اگر کسی کا ایک گھنٹہ وضو رہا تو ایک گھنٹے تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، چار گھنٹے وضو رہا چار گھنٹے تک وہ نیکیاں لکھتے رہیں گے. الگ سے کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، صرف بسم اللہ والحمد للہ کہہ کر وضو کرنے کی یہ فضیلت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو عصر میں وضو کرتے ہیں تو مغرب کا بھی مغرب کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ایسا تو اکثر ہوتا ہی ہے. بعض ایسے بھی ہیں جو عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء تک تین چار گھنٹے تو ہو ہی جاتے ہیں. جو مزید نیکیاں کریں گے اس کا ثواب الگ ملے گا، صرف اس وضو کا یہ ثواب ہے کہ جس کے شروع میں اس نے بسم اللہ والحمد للہ ایک مرتبہ کہا اور پھر وضو مکمل کر لیا. تو جب تک وضو برقرار رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں برابر لکھتے رہیں گے. اور دوسری فضیلت وضو کے شروع میں اللہ کا نام لینے کی ہے, چاہے بسم اللہ کہہ لو, چاہے الحمدللہ کہہ لو, چاہے اللہ اکبر کہہ لو, چاہے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لو, کوئی سا بھی اللہ کا نام لے لو, تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وضو کرنے والا سر سے پیر تک گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور اگر بغیر بسم اللہ کے اور بغیر اللہ کا نام لیے وضو کیا, وضو تو ہو جائے گا لیکن سر سے پیر تک گناہوں سے پاک نہیں ہوگا, صرف وہ اعضاء پاک ہوں گے جن کو اس نے وضو میں دھویا ہے. کتنا فرق ہو گیا. اب ہمارا اللہ کا نام لینے میں کیا دشواری ہے, مگر وضو کامل ہوتا ہے اس سے. ایک طرف کامل, ادھر ثواب کتنا بڑا, اور وضو گناہوں سے کس قدر پاک. بال بال آدمی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے, یعنی صغیرہ گناہوں سے. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے تم کو تین فائدے حاصل ہوں. نمبر ایک, ان سے گناہ مٹ جائیں. تین کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ گناہ مٹ جائیں گے, یعنی معاف ہو جائیں گے. اور دوسرے یہ کہ تمہارے درجات بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, ایسی اپنے بندوں کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں. اور تیسرے, اس کو جس طرح اسلامی حکومت کی سرحد کی حفاظت کا ثواب عظیم ہے, جہاد کی طرح اس کا ثواب ہے, اس کو بھی یہ ثواب ملے گا. تین بڑے بڑے فائدے آپ نے فرمایا, جو تین کام کرے گا اس کو تین بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے. نمبر ایک, ایسی حالت میں وضو کرنا جب وضو کرنا ناگوار ہو, طبیعت نہیں چاہ رہی اچھی طرح وضو کرنے کو. جیسے بعض دفعہ بیماری کی حالت میں آدمی کے لیے وضو مکمل کرنا ناگوار ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, لیکن کر سکتا ہے, یہ ضروری کر سکتا ہے. یا جیسے جسم پر زخم ہو اور اس میں کہیں دھونا ہے, کہیں مسا کرنا ہے, زخم کی جگہ پر مسا کرنا ہے, جہاں زخم نہیں وہاں پانی بہانا ہے, اس میں ذرا سی مشقت ہے. یا جیسے سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہے, گرم ہے نہیں, اب ٹھنڈے پانی سے سردی میں وضو کرنا طبیعت پر شاق ہوتا ہے, ناگوار ہوتا ہے, جی چاہتا جلدی جلدی کر کے فارغ ہو. اس وقت سنت کے مطابق وضو کرنے کا اہتمام کرنا گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے, درجات کو بلند کرنے والا ہے. اور سرحد اسلام کی حفاظت کی طرح ثواب کا باعث ہے. اور دوسرا عمل ہے کثرت الخطا الی المساجد, مسجد جانے کے لیے نشان ہائے قدم کا زیادہ ہونا. یہ ضرب کم ہوتا ہے جب آدمی گھر دور ہو, تو جب گھر دور ہو تب بھی ہمت کر کے مسجد میں پہنچنا, اور مسجد میں جا کر با جماعت نماز کا اہتمام کرنا، تو جتنی دور سے زیادہ آئے گا اتنے اس کے نشانۂ قدم زیادہ، اتنی اس کی نیکیاں زیادہ، اس کا اجر زیادہ. یا دور مسجد سے دور رہنے والے یہ غم نہ کریں کہ ہم تو مسجد سے دور ہیں، ہم شاید ثواب سے محروم ہوں گے. بس یہ ہے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو ہمت کر کے دور ہونے کے باوجود مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ سستی ہمارے یہاں بہت پائی جاتی، ذرا مسجد دور ہوئی بس گھر میں نماز پڑھنے کی کوشش شروع کر دی. بھائی اب مسجد تو بہت دور ہے، حالانکہ بعض دفعہ سواری بھی موجود ہوتی ہے، آدمی چاہے تو اپنی سواری بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر سواری نہیں ہے تو بھائی پیدل بھی جا سکتا ہے. لیکن پیدل بھی مسجد جانا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ فذلکم الرباط، فذلکم الرباط، یہ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یہ تو رباط ہے. اور رباط یہی ہے کہ سرحد اسلام کی حفاظت کا بڑا عظیم ثواب، وہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے. نماز کے بعد نماز کے انتظار میں رہنے کا بھی یہی ثواب ہے. اور نماز کے بعد نماز کے انتظار کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز کے بعد مسجد میں رہے پھر دوسری نماز پڑھ کے جائیں، جیسے عصر میں آ گئے تو بھائی اب مغرب پڑھ کے جائیں گے، مغرب میں آ گئے تو اب عشاء پڑھ کے جائیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے تو چلے گئے لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے. یہ ہے، یوں سمجھو جسم مسجد سے باہر ہے اور دل مسجد کے اندر ہے. دکان پر بھی تب بھی ارے بھائی اذان تو نہیں ہو گئی، بھائی ذرا اذان ہونے والی، بھائی چھوڑو بھائی چھوڑو پہلے نماز پڑھنے جائیں گے. اللہ کرے بھائی یہ کیفیت ہمارے دل میں آ جائے کہ ہم گھر میں ہوں تو، دکان پر ہوں، نوکری پر ہوں، اور تفریح گاہ میں ہوں، شادی بیاہ میں ہوں، کہیں بھی ہوں لیکن دل مسجد میں ہوں. یعنی جب نماز ہو جائے پھر دنیا کا کوئی تعلق اس کو نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. یہ ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہ شادی میں گئے تو نماز غائب، دکان پہ بیٹھے تو جماعت غائب، سفر میں گئے تو نماز قضا. یہ کوئی نماز پڑھنا ہے؟ جیسے جہاد میں مجاہدہ ہے، نماز کے بعد نماز کا انتظار بھی مجاہدہ ہے، وہ کرنا چاہیے، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ وضو خطاؤں کے معافی کا ذریعہ ہے. اور ایک حدیث میں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے ایک ایک عضو سے گناہ دھل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں دھلنے کی صورت میں ناخن سے بھی گناہ نکل جاتا ہے. یعنی جیسے جیسے آدمی وضو کرتا جاتا ہے اور جن جن اعضاء کو دھوتا چلا جاتا ہے، مسح کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اسے گناہ نکلتے چلے جاتے ہیں اور ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. جس کی تفصیل بہت ساری حدیثوں میں ہے. ایک حدیث میں اس طرح سے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں میں گناہ نکل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو پھر چہرے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ آنکھوں سے آدمی گناہ کرتا ہے. اللہ بچائے، نظر ہم سب کو محفوظ رکھے. کچھ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے وضو نکل، ناک سے جو گناہ کیے تھے وہ نکل جاتے ہیں، آنکھوں سے نکل جاتے ہیں، چہرے سے نکل جاتے ہیں، ہاتھوں سے بھی نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر سر کا مسح کرتا ہے تو سر اس گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر جب پیر دھوتا ہے تو پیروں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث میں یہ ہے کہ پھر جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جانا، نماز پڑھنا، بس یہ سب اس کی طرف سے نفل ہوتا ہے، یعنی یہ اس کے لیے مزید اجر و ثواب ملنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیوں؟ گناہوں کی معافی تو پہلے ہو چکی، وضو کی برکت سے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، اب آگے مسجد جانا یہ بھی کار خیر، قدم قدم پر نیکیاں ملنا اس کا ثواب ہے، اور پھر نماز پڑھنا یہ الگ اس کے لیے اجر و ثواب ملنے کا باعث ہے، بخشش تو اس کی، مغفرت اس کی وضو کرنے سے ہو گئی۔ اور اللہ پاک تو جو کچھ آپ نے فرمایا ہمارا ایمان ہے بالکل برحق، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے دکھا بھی دیتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کی کیفیت اس قدر عطا فرمائی تھی کہ وہ وضو کے دوران دیکھ لیتے تھے کہ کس پانی میں کون سا وضو دھل کر، کون سا گناہ دھل کر جا رہا ہے، یہاں تک ایک کام ہوتا ہے اولا، ایک ہوتا ہے خلاف اولا، اس میں ایک ہوتا ہے عمل مستحب، ایک ہوتا ہے خلاف مستحب، تو وہ پانی کے اندر یہ بھی دیکھ لیتے تھے کہ یہ خلاف اولا والا کام جو اس نے کیا تھا اس کا گناہ دھل کر جا رہا ہے، یہ بہت باریک بات ہے۔ ایک دفعہ وہ کسی کوفے کی جامع مسجد کے وضو خانے میں وضو فرما رہے تھے، کوفے کی جامع مسجد کے وضو خانے میں وضو فرما رہے تھے، تو ایک نوجوان بھی برابر میں وضو کر رہا تھا، تو آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے والدین کی نافرمانی گناہ سے بچو، میں تمہارے وضو کے پانی میں یہ گناہ جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے اعتراف کیا، ان کے حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کی کہ آئندہ میں انشاءاللہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک شخص کو دیکھا تو اس سے فرمایا کہ بھائی تم بدکاری کے گناہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ تمہارے وضو کے پانی میں دیکھو یہ گناہ دھل کے جا رہا ہے۔ اس نے اقرار کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ توبہ کرتا ہوں، اس سے گناہ سے بچوں گا۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ اس سے فرمایا کہ بھائی تم گانے ناچ گانے کے شغل سے توبہ کرو، کیونکہ تمہارے وضو کے پانی میں یہ میں نے گناہ دیکھا ہے۔ اس نے بھی اقرار کیا اور پھر آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ پھر حضرت پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وضو کرنے بیٹھے تو نالی کے اندر سینکڑوں گناہ دوؤں کے دھل دھل کر جاتے ہوئے نظر آنے لگے، ایسے جیسے کوئی نالی کے اندر سانپ بچھو جاتے ہوئے دیکھے، حضرت کو تکلیف ہونے لگی۔ اس سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے بندوں کے عیب مجھ پر ظاہر نہ فرمائیے، میرے اپنے عیب کم نہیں ہے، میں آپ کے مخلوق کے عیب دیکھ کر کیا کروں گا، یا اللہ یہ جو بندوں کے عیب اور گناہ مجھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو، اس کیفیت کو دور فرما دیں۔ دعا قبول ہوگی پھر بند ہو گئے۔ تو وضو اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے بھائی، اور ہے بھی ناگزیر، کیونکہ وضو نماز کنجی ہے، نماز جنتی کنجی ہے، جیسے تالے کے لیے چابی ناگزیر ہے، بغیر تالے کے چابی کے تالا کھل نہیں سکتا، ایسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی، کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم سنت کے مطابق کریں، اطمینان و سکون سے کریں، آرام و اطمینان سے کریں تاکہ وضو ہمارا کامل ہو اور یہ فضائل ہم کو حاصل ہو. ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقبرے میں تشریف لے گئے، قبرستان میں تشریف لے گئے اور سلام کیا، السلام علیکم دار قوم مومنین مینا ان شاء اللہ بکم لاحقون، اور وہاں یہ فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، یعنی وہ بھائی وہ مسلمان جو وفات پا چکے ہیں ان کو دیکھوں یا جو آئندہ آنے والے ان کو دیکھوں. تو اس وقت جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا، جو اس وقت موجود نہیں ان کو تو آپ فرما رہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں ان کو دیکھتا کہ وہ کس حال میں ہے، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہیں تم میرے صحابی ہو، تم کو میری صحبت نصیب ہے. صحابی کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے لیکن بھائی بھی کم نہیں ہوتا. کتنی شفقت ہے آپ کی کہ ہم تو آپ کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں اور آپ ہمیں اپنا بھائی بتلا دیں. آپ کی تواضع بھی ہے اور آپ کی شفقت بھی. تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور آپ اپنے ان امتیوں کو جو ابھی تک نہیں آئے قیامت میں آپ کیسے پہچانیں گے، ہمیں تو آپ نے دیکھ لیا، ہم نے آپ کو دیکھ لیا، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ ہمیں پہچانتے ہیں، لیکن جو ابھی تک آئے نہیں ہیں ان کو قیامت کے دن آپ کیسے پہچانیں گے، یقیناً وہ آپ کے بعد آئیں گے. تو آپ نے سنا، ارے بھائی یہ بتاؤ کہ اگر سارے گھوڑے کالے ہوں اور ایک اس کے اندر سفید ہو تو کیا سفید کے پہچاننے میں کوئی دشواری پیش آئے گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، ایسے ہی میں تم کو بھی پہچانوں، اس لیے کہ تمہارے وضو کی وجہ سے چہرے اور ہاتھ پاؤں نہایت چاند کی طرح چمکدار ہوں گے. ایک فائدہ اس کا یہ کہ جو وضو کرتا ہے اس وضو کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں پیر، سر، سب وضو کی برکت سے قیامت کے دن روشن اور تابہ ہوں گے، چمکدار ہوں گے بالکل. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید اس کی وضاحت ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں ہوں گا جس کو سجدہ کرنے کی ذات ملے گی. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مقام محمود پر جا کے سجدہ کروں گا، مجھ سے پہلے کسی کو سجدہ کی ذات نہیں ہوگی، سب سے پہلے ذات مجھے ملے گی اور مجھے سب سے پہلے سجدے سر اٹھانے کی ذات ملے گی. اور دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ مجھ سے کہا جائے کہ مانگو تم کو دیا جائے گا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اتنا ہے کہ جب آپ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں جب دیکھوں گا تو جہاں تک میری نظر جائے گی میرے امتی ہوں گے، دائیں طرف دیکھوں گا تو جہاں نظر جائے گی میرے امتی ہوں گے، پیچھے یہی حال ہوگا، بائیں طرف دیکھوں گا تو یہی حال ہوگا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اتنے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آپ کی امت تک سارے نبیوں کی امتیں میدان میں جمع ہوں گی، تو اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، تو اتنے بڑے مجمع میں آپ اپنی امت کے لوگوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا تین وجہ، تین باتوں سے پہچانوں گا، تین علامتوں سے میں پہچانوں گا. نمبر ایک، ان کے اعضاء وضو روشن اور چمکدار ہوں گے. دوسری، امتوں کے لوگوں کے اعضاء وضو اس طرح چمکدار نہیں ہوں گے. ان کے اعضاء وضو وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو مجھے خود سب فوراً سب سب پہچان میں آ جائیں گے کہ یہ میرے امت ہی. دوسرے، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ یاد رکھو کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اسے خوشی کو انتہا نہیں ہوگی، بس وہ سمجھو اس کو کامیابی کا پروانہ مل رہا ہوگا، یہ امتحان پاس ہو جانے کا سرٹیفکیٹ ہوگا. کیونکہ نامہ اعمال کافروں کے بائیں ہاتھ میں آئے گا اور وہ ان کے لیے ہزار موتوں سے بڑھ کر موت کا باعث ہوگا، اور موت ہوگی نہیں وہاں. ہم میری امتوں کی علامت ہوگی ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اس کی وجہ سے وہ کھلیں گے، مسکرائیں گے، انہیں خوشی کو انتہا نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور تیسرے، ان کی اولاد ان کے دائیں بائیں گھوم رہی ہوگی. چھوٹے بچے جو ان کے انتقال ہو جاتا ہے وہ بھی تو اپنے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنیں گے، کتنی بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کہ کوئی بچہ بچپنے میں فوت ہو جائے گا تو وہ قیامت کے دن اپنے باپ کی اپنی ماں کی انگلی پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اڑ جائے گا اور کہے گا فرمادی، اب اللہ پاک فرمائے بھائی تم تو معصوم ہو، تم تو جنت میں جاؤ، ہم کیسے چلے جائیں؟ ارے تم تو جاؤ، ہم اپنے اما ابا کو لے کے جائیں گے. کہتے اڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، کہتے یا اللہ ان کو بھیجیں گے تب تو ہم جائیں گے، ورنہ ہمیں ہم نہیں جا رہے جنت میں. اچھا بھائی ان کو بھی لے جاؤ. تو ان کی اولاد جو ہوگی وہ ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی. ان تین نشانیوں سے میں پہچانوں یہ میری امت ہی. اب نظر کرو وضو کتنی بڑی نعمت ہے اور ناگزیر بھی کتنا ہے، فرض ہے بھائی، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی. تو بس اب وضو کو صحیح کرنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. سنت کے مطابق اس طرح وضو کرنا چاہیے، اس کی تفصیل تو آپ علیکم سنتی میں دیکھ لیں، بس اس میں وضو کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، غسل کا طریقہ بھی لکھا ہوا، بس کتاب سامنے رکھیں اس کے مطابق وضو کریں. لیکن دو گناہ ہمارے وضو میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہ گناہ عالمگیر ہو گئے. دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ کو وہاں بھی یہ گناہ ملیں گے، آپ یہاں تک کہ مکہ مدینے میں بھی آپ کو ملیں گے. انہوں نے اس گناہ سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر لی لیکن نہیں بچ سکے، نہ بچا سکے. اس لیے کہ انتظامات تو جب بھی کارآمد ہوتے ہیں جب استعمال کرنے والے صحیح ہوں، استعمال کرنے والے ہی غلط ہوں تو انتظام کیا کر سکتا ہے. وہ ہے وضو کے اندر پانی کا بیجا استعمال، ایک گناہ تو یہ ہے. تو ہمارے یہاں وضو کرنے کا کیا ہے، ٹونٹی پر بیٹھیں گے تو کھول کے بیٹھ جائیں گے، بیسن پہ وضو کریں گے تو کھول کے کھڑے ہو جائیں گے. اب مسلسل پانی تیز رفتاری سے گرتا رہتا ہے اور وضو کرنے والا وضو کرتا رہتا ہے. اب اگر اندازہ کریں گے تو ایک لوٹا تو وضو کے لیے کافی ہوتا ہے، نو لوٹے وہ ویسی کے ویسا پانی نالی کے اندر بہا دیتا ہے. یہ ہے پانی کا اسراف. اور ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، تو ناپسند کر رہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. دو وعید قرآن شریف میں آگے. اور حدیث میں آپ نے نہر پر بھی پانی کے اندر اسراف کرنے سے منع فرمایا ہے. نہر تو وہاں سے پانی لیا تو پانی بھی تو اسی میں گر گیا، وہ تو ظاہر تو نہیں ہوا، یہاں تو نالی میں چلا گیا، ضائع ہو گیا. لیکن دریا کنارے، سمندر کنارے، نہر کے کنارے، بڑے تالاب پر بیٹھ کر کے اگر آدمی پانی بھیجا استعمال کرے، مثلا تین دفعہ کلی کرنا سننا دے، تو چوتھی مرتبہ پانی کا اسراف، تین مرتبہ چہرہ دھونا سننا دے، چار دفعہ دھوئے گا تو چوتھی مرتبہ جتنا پانی استعمال کرے گا غلط ہے، یا بلا وجہ ایسی پانی بغیر استعمال کے نالی میں بہا دیا، یہ اسراف ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسراف دریائے کنارے بھی، نہر کے کنارے بھی درست نہیں. اس لیے پانی تو اپنی جگہ گیا، تم نے غلط استعمال کیا، تم نے پانی کا استعمال غلط کیا. تمہیں اس کی ذات نہیں تھی کہ بیجا استعمال کرو، بلا ضرورت استعمال کرو، تم نے استعمال کرے گناہ کا ارتکاب کیا. اب یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں نلکے ہوتے ہیں وہاں کس طرح پانی بے دردی کے ساتھ نالی میں بہایا جاتا ہے. گھروں کے اندر خواتین بھی احتیاط نہیں کرتی الا ماشاء اللہ، بیسن پہ وضو کرنے والے بھی احتیاط نہیں کرتے، ایسے حوض اور تالاب پر وضو کرنے والے بھی احتیاط نہیں کرتے. کتنا ہی پانی نالی میں گرتا رہتا ہے اور ضائع ہوتا رہتا ہے. جب پانی کی فراوانی ہو تب بھی یہ گناہ ہے، اور اگر قحط ہو تو پھر تو اس کے گناہ ہونے میں شبہ ہی کیا. اور ہمارے شہر میں تو پانی کا قحط ہے، اور سعودی عرب میں ہی پانی کے، اس لیے کہ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اتنے بے شمار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے انتظامات کیے ہوئے، یہاں تک کہ سمندر کے کھارے پانی کو انہوں نے میٹھا کیا ہے، اور بیچاروں نے آٹومیٹک نلکے بھی لگا کے دیکھ لیے. اب آخر میں جس پر وہ آئے ہیں وہ انہوں نے پتلے پتلے نلکے لگائے سوراخ والے، جیسے پیشاب کی دھار آ رہی ہو. چلو بھائی اب اسی سے کام چلاؤ کہ بازار موٹا پانی نکلنے کے پتلی سے دھار نکلتی ہے، لیکن جو اسراف کرنے والے ہیں وہ وہاں پر بھی گڑبڑ کر دیں. آپ کھول کے بیٹھ گئے، مسواک ہو رہی ہے اب جناب کی، وہ پانی کھلا ہوا ہے، وہ ضائع ہو رہا ہے، تو یہ بھی تو ضائع ہو رہا ہے. تو وہ بیچارے وہ بھی عاجز آ گئے. اس لیے میں کہتا کہ انتظام کتنے اچھے سے اچھا کر لو، مگر آدمی اگر بیل ہو تو وہ انسان تو نہیں ہو سکتا، بیل تو بیل ہی رہے گا. تو ہماری حالت بیل کی سی ہو گئی. ایک تو یہ گناہ بہت زبردست ہے، اس سے ہمیں فوری بچنے کی ضرورت ہے. وضو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ہم اس وضو کو گناہ کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، یہ ہے. دوسرا، پانی کے استعمال میں اس طریقے سے پانی کا استعمال کرنا ہے کہ جس سے کہ ہمارا جسم اور کپڑے بھی گیلے ہو جائیں، یا اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے برابر والا بھی آدھا گیلا ہو جائے، یہ بھی گناہ ہے بھائی، اس سے ہی بچنا چاہیے. حتی الامکان اپنا جسم اور اپنے کپڑے بھی وضو کے پانی سے گیلے نہ ہوں. دوسرے کے تو ہمارے وضو سے، ہمارے پانی سے گیلے ہونے نہیں چاہیے، لیکن وضو خانے میں دیکھ لو لڑائیاں ہوتی ہی نہیں ہوتی کہ میں کیسے وضو کر رہے ہوں، مجھے بھی نلا دیا. اللہ ہو جائے، اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. بھائی یہ وضو کا پانی سے بچنے کا اس لیے حکم ہے کہ یہ، اس میں دو قول ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناپاک ہوتا ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ پاک ہے، یہ ہے مستعمل پانی لیکن پاک ہے. اور فتویٰ الحمدللہ صاحبین قول پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس مستعمل پانی کو ناپاک فرماتے ہیں، اور وضو اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وضو کے پانی میں گناہ دھل کر جاتے ہیں. گناہ تو ناپاک ہے، ناپاک ہے تو جس پانی کے ساتھ وہ دھل کر جائیں گے وہ بھی ناپاک، اس لیے وہ ناپاک فرماتے ہیں. تو اگرچہ فتویٰ صاحبین قول پر ہے، لیکن پھر بھی احتیاط تو کرنی چاہیے. تو ان دو باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا وضو کامل طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج سے میرا سبق رات کا شروع ہونے والا ہے، اس لیے اب آئندہ جب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اتوار کو حاضر ہوا کرے گی تو آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ بیان ہوا کرے گا، اور اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا، اور پیشگی مسافر سے بھی اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ، دعا فرمانا. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری ساری کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا اللہ اپنے وضو کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما, سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرما, وضو کے شروع میں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما, وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں وضو کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہمارے ماحول و معاشرے میں پائی جاتی ہیں, یا اللہ ہم سب کو, سب مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما, ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما, اپنی رضا اور جنت میں فردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما, اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.